یہ سورت سورہ واقعہ ہے. واقعہ جو اس کا نام رکھا گیا, قیامت کی ایک صفت اس سورت میں آئی ہے. اذا وقعت الواقعہ, لگتا ایسا ہے کہ قیامت کی اس صفت کی وجہ سے اس سورت شریفہ کا نام سورت الواقعہ رکھا گیا ہے. ماں قبل میں سورہ رحمان کے ساتھ اس کا مقصد ظاہر ہے کہ دونوں سورتوں کے مضامین میں یکسانیت ہے. دونوں سورتوں میں قیامت کا تذکرہ ہے, جنت جہنم کا تذکرہ ہے, مجرمین کی سزا, مطمئن کی جزا کا تذکرہ ہے. یہ سورت 46 نمبر کے اوپر نازل ہوئی, 46 اور 6. سورہ طہٰ کے بعد سورہ شعراء سے پہلے. اب مفسرین بعض مرتبہ عجیب عجیب نقطے اللہ ان کے دل پر القا کرتے. تفسیر مدارک میں ایک عجیب نقطہ لکھا ہے کہ یہ تین سورتیں ہیں, سورہ سورہ قمر, سورہ رحمان اور سورہ واقعہ. یہ تینوں ایسی صورتیں ہیں کہ پوری صورت میں ایک مرتبہ بھی لفظ اللہ آیا نہیں ہے, باقی اس میں اللہ تعالیٰ کے اسماء صفاتیہ تو آئے ہیں لیکن اس میں اللہ تینوں صورت میں آیا نہیں. اور حکیم الامت حضرت خانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سورہ مجادلہ ایسی صورت ہے کہ اس کی ہر ہر آیت میں لفظ اللہ آیا ہے. اور سورہ اخلاص کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ پورے قرآن میں یہ ایک ایسی صورت ہے کہ جس میں زیر فقرہ ایک ہی مرتبہ آیا ہوا ہے. اب یہ تین چیزوں مفسرین کی نقل کر بھی تحقیق آپ کے حوالے ہے, پھر بات کی تحقیق کر کے مجھے بتاؤ کہاں تک یہ سب باتیں ہیں. مفسرین کا لکھا ہوا آپ کو نقل کر دیا. سورہ واقعہ جو آدمی خواب کے اندر تلاوت کرے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ نیکیوں اور طاعتوں کی طرف سبقت کرنے والا ہوگا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے, میں نے خود سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو آدمی ہر رات میں سورہ واقعہ پڑھے گا اس کو کبھی فقر و فاقہ نہیں آئے گا. اس سلسلے میں مفسرین نے کبھی واقعہ نقل کیا ہے جو قابل عبرت ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے, مرض الوفات میں تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت چل رہی تھی تو حضرت عثمان عیادت کے لیے تشریف لے گئے. حضرت عثمان نے جانے کے بعد سوال کیا, ماں تشتکی, کائی کی تکلیف اور بیماری ہے آپ کو؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت پیارا جواب دیا, ذنوبی, میرے گناہ کی مجھے معافی. تو پھر اتنے بڑے لوگ اور ایسا جواب دیتے ہیں, ان حضرات کی کمال فصیحت الہی کی بات ہے. دوسرا سوال کیا, ماں تشتکی, آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے جواب دیا, رحمت ربی, میرے رب کی رحمت میں چاہتا ہوں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کسی طبیب معالج کا انتظام کرو, آپ کے لیے دوا کریں. تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے جواب دیا, طبیب و امر ادی, طبیب کی طرف سے تو بیماری آئی, طبیب حقیقی اللہ تعالیٰ کے یہاں سے تو مرض آیا ہے. حضرت عثمان نے سوال کیا کہ بیت المال میں سے آپ کے لیے کوئی عطیہ بھیج دوں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا, لا حاجت لی فیہا, مجھے کوئی عطیہ کی ضرورت نہیں ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لے لیجئے کچھ, آپ کے بعد آپ کی لڑکیوں کو تو کام آئے گا. تو فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہ آپ میری لڑکیوں کے لیے فقر و فاقہ کی فکر کرتے ہیں, مجھے ان کی طرف سے فقر و فاقہ کی کوئی فکر نہیں ہے. میں نے اپنی لڑکیوں کو ہر رات سورہ واقعہ پڑھنے کی تاکید کی ہے, اور میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا. ہر رات سورہ واقعہ پڑھے اس کو کبھی فقر و فاقہ یعنی کڑکی نہیں آئے. طلبا کا تو مسئلہ حل ہی ہو گیا. اور ایک روایت میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورۃ الواقعہ کی سورۃ الغنا, سورۃ واقعہ تو مالداری کی صورت ہے, اس سے غنا اور مالداری حاصل ہوتی ہے. فقرؤها اس کو پڑھا کرو, وعلموها اولادکم تمہاری اولادوں کو بھی سکھاؤ سورۃ واقعہ کہ وہ پڑھا کرے تاکہ ان کو بھی فقر و فاقہ نہ پہنچا کرے. یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. حضرت مسروق جو بڑے جلیل مقدر امام ہے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ علم الاولین والآخرین کا اس کو علم حاصل ہو, اگلوں اور پچھلوں کی خبر اس کو معلوم ہو, اہل جنت اور اہل نار کے واقعات کی اس کو خبر لگے, اہل دنیا اور اہل آخرت کی باتیں اس کو معلوم ہو, تو اس کو سورہ واقعہ کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے. اس میں اللہ تعالیٰ نے اولین آخرین سب لوگوں کے علوم کو جمع فرما دیا ہے. یہ سورت پوری مکیہ ہے. البتہ افبہذا الحدیث یہ مدنی بتلائی جاتی یعنی ہجرت کے بعد نازل ہونے والی بتلائی جاتی ہے. اس صورت میں 96 یا 97 یا 99 آیتیں کریمہ ہیں. صورت الواقعہ میں 96, 97 یا 99 آیتیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اذا وقعت الواقعہ. بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ الواقعہ یہ قیامت کا ایک نام ہے, اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ واقعہ کا مطلب ہے کہ قیامت واقع ہو کر کے ہی رہے گی, اور قیامت کا وقوع ثابت شدہ ہے, اور اس قیامت کے وقوع کو کوئی تلا نہیں سکتا, اور اس کا وقوع ہو کر کے ہی رہے گا. تو چونکہ اس کا وقوع یقینی ہے, اس اعتبار سے الواقعہ قیامت کا نام ذکر کیا گیا. لیس لوقعتہا کاذبہ, اس قیامت کو کوئی جھٹلانے والا نہیں ہے. تو اس کے اوپر ایک فوراً اشکال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں بہت سارے انسان ہیں جو قیامت کو جھٹلانے کا اور انکار کرنے کا کام کرتے ہیں, اور آیت میں فرمایا گیا کہ لیس لوقعتہا کاذبہ, تو اس کا جواب مفسرین نے یہ دیا ہے کہ دنیا میں تو قیامت کو لوگ جھٹلا رہے ہیں, لیکن جب قیامت واقع ہو جائے گی اس دن اس قیامت کو کوئی جھٹلا نہیں سکے گا. نمبر دو, بعض نے لیس لوقعتہا کاذبہ کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اس کا وقوع یقینی ہے, کہ چلنے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے اور وقوع اس کا بالکل یقینی ہے. اذا وقعت الواقعہ, جب قیامت واقع ہو جائے گی اور اس کے واقع ہونے کو کوئی جھٹلانے والا نہیں, کوئی جھٹلا سکے گا نہیں. حافظۃ الرافعہ, یہ قیامت بعض لوگوں کو نیچا کرنے والی, بعض لوگوں کو اونچا کرنے والی, یعنی قیامت کے دن بعض لوگوں کا نیچا ہونا ظاہر ہو جائے گا اور بہت سارے لوگوں کا قیامت کے دن اونچا ہونا ظاہر ہو جائے گا. کیا مطلب حافظہ اور رافعہ کا؟ انقلاب عظیم کا بیان ہے کہ قیامت ایک عظیم انقلاب لے کر کے آئے گی. اس کا پہلا مطلب یہ بیان کیا گیا کہ اس قیامت کے دن بہت ساری قومیں سر بلند ہوگی, ان کو عزت اور جنت کے اعلیٰ مقامات نصیب ہوں گے, اور بہت ساری قومیں ایسی ہوگی کہ جو اس دن پست ہوگی, نیچی ہوگی, اور ان کو نیچے جھکا دیا جائے گا. اور قیامت کے دن پستی اور بلندی کا معیار ایمان اور عمل صالح ہوگا. کہ جن لوگوں نے دنیا میں ایمان کامل, عمل صالح کی دولت سے جو لوگ سرشار ہوں گے, وہ قیامت کے دن اونچے مقامات کے اوپر ہوں گے. بھلے دنیا کے اندر ان کی کوئی عزت نہیں, دنیا میں رذیل اور ذلیل تھے, لیکن ایمان تھا, عمل صالح تھا, تو قیامت کے دن ان کا بہت اونچا مقام ہوگا. اور جو لوگ دنیا کے اندر بڑے اونچے مقام پر تھے لیکن ان کے پاس ایمان نہیں تھا, عمل صالح نہیں تھا, تو وہ لوگ بالکل نیچے اور پست ہوں گے. حافظۃ الرافعہ, اذا رجت الارض رفعا, جب زمین کو ہلایا جائے گا, خوب ہلایا جائے گا, چنانچہ زمین میں بڑے زلزلے آئیں گے, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے, وبست الجبال بسا, اور پہاڑ ریزہ ریزہ ذرہ ذرہ ہو جائیں گے, فکانت ہوا ممبسا, اور وہ غبار کی طرح, ذرات کی طرح اڑتے پھریں گے. اتنے بھاری بھرکم پہاڑ جو آج دنیا میں اتنے بھاری معلوم ہو رہے, قیامت کے دن وہ بالکل چورا اور ریزا ہو کر کے ہوا کے اندر اڑ رہے ہوں گے. جیسے غبار اڑتی تو اس کے ذرات ہوا میں اڑتے, اس طریقے سے یہ بھاری پہاڑ ذرات چل کر کے قیامت کے دن ہوا کے اندر اڑتے ہوں گے. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً, اور تم لوگ, یہ کنتم کا خطاب عام ہے, تمام مکلف کو خطاب ہے, چاہے وہ جنات میں سے ہو, چاہے وہ انسان میں سے ہو, تمام مکلف کنتم کے مخاطب ہے کہ تم لوگ تین جماعتوں میں قیامت کے دن بٹ جاؤ گے, تین قسموں کے اندر بٹ جاؤ گے. اس میں سے پہلی قسم ہوگی اصحاب المیمنہ, دوسری قسم ہوگی اصحاب المشحمہ, تیسری قسم ہوگی والسابقون. یہ تین جماعتوں میں تم قیامت کے دن بٹ جاؤ گے. اس میں سے دو جماعت جنتی, اصحاب الیمین اور سابقون, اور بیچ والی جماعت اصحاب المشحمہ, یہ جہنمی لوگ ہوں گے. اور تم لوگ قیامت کے دن تین جماعتوں کے اندر بٹ جاؤ گے. اصحاب المیمنہ, داہنی طرف والے, ما اصحاب المیمنہ, کیا کہنے ان داہنی طرف والوں کے, تو کیا ان کا مقام اور مرتبہ ہوگا ان داہنی طرف والوں کا قیامت کے دن. اب یہاں تین جماعت آ رہی, تینوں جماعت کا مختصر تعارف دیکھ لیجیے. نمبر ایک, اصحاب المیمنہ, دائنی طرف والے, یہ کون لوگ ہیں؟ چنانچہ اصحاب الیمین سے مراد ہے حضرت آدم علیہ السلام کی دائنی طرف کے لوگ. حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، یا یہ کہ معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا، یا عالم ارواح میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کی روح سے دوسری روحوں کو نکالنا شروع کیا، تو اس وقت پر ان کی اولاد دو طرح کی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کی ایک جماعت وہ تھی جو حضرت آدم علیہ السلام کی داہنی طرف بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے چہرے نہایت چمکدار خوبصورت ان لوگوں کے چہرے تھے، یہ اصحاب الیمین کہلاتے ہیں، مطلب کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو نیک ہوں گے، سعادت مند اور جنتی ہوں گے، وہ داہنی طرف ہونے کی وجہ سے ان کو اصحاب الیمین سے تعبیر کیا گیا ہے، اصحاب المیمنہ داہنی طرف والے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اصحاب المیمنہ سے مراد یہ ہیں کہ جن کو قیامت کے دن دائنے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا۔ بات کہتے ہیں کہ اصحاب المیمنہ جن کو قیامت کے دن اللہ تعالی کے عرش کی داہنی طرف بٹھایا جائے گا، یہ سب ہے اصحاب المیمنہ، اور انہی کے لیے ہیں آگے اصحاب الیمین۔ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو اصحاب المیمنہ وہی اصحاب الیمین۔ عربوں کی ایک عادت ہے کہ جب کسی انسان کے لیے ان کے دل میں ہو کہ یہ انسان بڑا عزت والا ہے تو اس کو ہمیشہ داہنی طرف بٹھاتے ہیں، اسی لیے میمنہ پہلے عزت، اور واقعتاً یہ داہنی طرف والے اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑے عزت والے ہوں گے۔ اور اسی سے یمن اور شام بنا کہ یمن کعبۃ اللہ کی داہنی جانی ہے یمن یمین سے، اور شام سن سن کے معنی بد سکون، اور اہل شام جو ہے وہ کعبۃ اللہ کی بائیں طرف ہے، اس اعتبار سے وہ اس کو شام سون سے کہا جاتا ہے۔ اصحاب المیمنہ دائنی طرف والے، ما اصحاب المیمنہ کیا کہنے ان دائنی طرف والوں کے، ان کی شان کتنی اونچی ہوگی اور ان کو اعمال نامہ ان کے دائنے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور یہ خوش نصیب ہوں گے، سعادت مند ہوں گے، عالی مرتبت ہوں گے۔ ما اصحاب المیمنہ ایک جماعت، دوسری جماعت واصحاب المشأمہ، یہ شوم سے بدشگونی اس سے لفظ لیا گیا، چونکہ ان لوگوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں طرف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں عالمِ ارواح میں جب روحیں نکالی گئی حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پشت سے، تو اس وقت یہ سب لوگ بائیں جانب کے اندر تھے، یا قیامت کے دن ان کو ان کا اعمال نامہ نعوذ باللہ بائیں ہاتھ کے اندر دیا جاتا ہے، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے اصحاب المشأمہ، یہ بائیں طرف والے۔ ما اصحاب المشأمہ، ان کی بدبختی کا کیا کہنا، ان کے لیے کیسی بری حالت ہوگی جہنم میں داخلے وقت پر، ان کا کیا کہنا۔ یہ دو جماعت ہو گئی، والسابقون السابقون، اور آگے بڑھنے والے، خوب آگے بڑھنے والے۔ یہ آگے بڑھنے والے سابقون ہو گیا، پھر دوبارہ تکرار کی گئی والسابقون، یہ تکرار اس اعتبار سے ہیں ان کی عظمت شان اور ان کے عالی مقام کو بیان کرنے کے واسطے، وہاں پر تکرار کے ساتھ اس کو استعمال کیا گیا۔ یہ آگے بڑھنے والے کون ہیں؟ چنانچہ آگے بڑھنے والوں سے مراد لیا جائے گا، نمبر ایک، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، صحابہ تابعین سے جو حضرات اس امت کے بالکل شروع میں ایمان لانے والے وہ ہیں والسابقون السابقون. یہ بھی آیت کریمہ کی ایک تفسیر ہے. گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جو ابتدائی طبقہ صحابہ کی ابتدائی جماعت یا ان کے بعد آنے والے حضرات جن کے لیے خیر القرون کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی وہ سابقون الاولون. یہ جو ہے اس آیت کریمہ کے مصداق ہے. نمبر دو, والسابقون الاولون سے مراد لیا جائے گا ہر امت میں, ہر نبی کی امت میں, یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کی امت کے اندر جن لوگوں نے نبی کا زمانہ پایا وہ سب کے سب کہے جائیں گے السابقون السابقون. کیونکہ دیکھو حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ, پھر آدم علیہ السلام کے بعد بھی آپ کی امت آئی, تو جن جن لوگوں نے نبی کا زمانہ پایا, نبی کے ہاتھ پر ایمان لائے, ہر نبی کی امت کا وہ طبقہ جن کو نبی کا زمانہ ملا اور نبی کے اوپر وہ لوگ ایمان لائے وہ کہے جائیں گے السابقون السابقون. تو اس صورت میں یہ آیت کریمہ امت محمدیہ کی خصوصیت نہیں رہے گی, بلکہ یوں کہا جائے گا کہ ہر نبی کے زمانے میں ان کے ہاتھ پر ایمان لانے والے وہ سب کے سب سابقون کہے جائیں گے, اس میں بھی صحابہ آ جائیں گے, کیونکہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اولین ایمان لانے والے. یہ ہو گیا تیسرا قول. تیسرا قول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے تک نہیں, تیسرا قول والسابقون السابقون اللہ تعالی کے سائے کی طرف سبقت کرنے والے. کیا مطلب؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کی طرف جلدی جلدی جانے والے. اور حدیث میں آیا کہ جن کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ ملے گا وہ آٹھ قسم کے لوگ یا سات قسم کے لوگ جن کا حدیث میں تذکرہ آیا, تو اللہ تعالیٰ کے سائے کی طرف سبقت کرنے والے. نمبر چار, سابقون کہا جائے گا ایسے لوگوں کو جب ان کو حق کی طرف دعوت دی جاتی تو وہ فوراً حق کی دعوت کو قبول کر لیتے تھے. حق کی دعوت قبول کرنے میں ذرہ بھی پسو پیشی بنتے. ان کو بہت سے اللہ کے سعادت مند بندے ہوتے ہیں, ان کو تم کوئی نیکی کی بات بتاؤ فوراً وہ قبول کر لیتے. تو جب ان کو حق کی طرف, سچائی کی طرف بلایا جاتا ہے تو فوراً حق کو قبول کر لیتے ہیں اور نیک عمل کی طرف آگے بڑھتے ہیں, ان کو کہا جائے گا السابقون. چوتھی رائے, قبلتین کی طرف جن کو نماز پڑھنے کا موقع ملا. حضرات صحابہ میں بہت سے خوش نصیب ہیں کہ جن کو کعبہ اور بیت المقدس اور کعبہ دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھنے کا موقع ملا, وہ کہے جائیں گے السابقون السابقون. نمبر پانچ, مسجد کی طرف سب سے پہلے جانے والے ہر نماز کے لیے وہ ہے السابقون السابقون. نمبر چھ, ایمان کے اندر سبقت کرنے والے. یہ قول اور اوپر والا قول نمبر ایک دونوں قریب قریب ہے, کیونکہ ایمان کے اندر سبقت کرنے والے یعنی حضرات صحابہ اور مہاجرین میں سے جن لوگوں نے ایمان کے اندر سبقت کر لی یہ اس کے ساتھ جڑ جائے گا. نمبر آٹھ, جہاد کے لیے سبقت کرنے والے. جب ان کو جہاد کی دعوت دی جاتی ہے فوراً تیار, یا جہاد کی صف میں آگے آگے رہنے والے کہ ہم آگے بڑھیں گے دشمن کے مقابلے کے واسطے. نمبر آٹھ, وہ توبہ اور نیکی کے کاموں کے اندر آگے, جب بھی کبھی توبہ کرنی ہو تو اس کے اندر آگے بڑھنے والے. نمبر 9 اہل القرآن, ان کو السابقون السابقون سے تعبیر کیا گیا ہے. ان تمام اقوال کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ جو لوگ دنیا میں کمالات علمیہ اور عملیہ کے ساتھ خیرات, نیکی, خدمت خلق, اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات, دعوت اللہ, اچھائی اور بھلائی کے کام میں ہمیشہ آگے رہتے, وہ سب السابقون السابقون کے اندر شامل ہو جائیں گے. تو السابقون السابقون کے سبقت کرنے والے اولئک المقربون, اور وہی لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نہایت مقرب بندے ہیں اور خدا تعالیٰ کے خاص مقرب اور چہیتے بندے ان کو کہا جائے گا. ان لوگوں کا حال کیا ہوگا؟ فی جنات النعیم, نعمتوں والے باغیچوں کے اندر ہوں گے. اب یہ بات ہو گئی, اب یہ نعمتوں کے باغیچوں میں جانے والے حضرات السابقون السابقون, سبقت کرنے والے جن کا تعارف میں اتنے سارے اقوال بتائے گئے, یہ کہاں کہاں سے نکل کے آئیں گے؟ تو اب اس کی تفصیل, ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین, ایک جماعت ان میں سے اول لوگوں میں سے ہوگی اور ان کی ایک تھوڑی سی جماعت بعد کے لوگوں کے اندر سے ہوگی. ثلۃ من الاولین, السابقون السابقون, اولئک المقربون, یہ کون, کس میں سے یہ جماعت بنے گی؟ تو کا ایک بڑی جماعت, جیسے کہ کہا جائے کہ بھائی درجے عربی سے شمکے کا لگا, تو بھائی یہ کہاں کہاں سے بنیں گے؟ چند طلبہ اس میں فلاں شہر کے, چند طلبہ فلاں شہر کے, چند طلبہ مقامی, اس سے یہ جماعت بنے گی. تو السابقون السابقون اولئک المقربون, یہ جماعت کہاں کہاں سے تیار ہوگی؟ تو کا اس میں سے ایک بہت بڑا طبقہ تو پچھلے لوگوں میں سے ہوگا اور تھوڑا سا طبقہ بعد کے لوگوں کے اندر سے ہوگا. ثلث من الاولین, اس میں سے ایک بہت بڑی جماعت اگلے لوگوں میں سے ہوگی, وقلیل من الاخرین, اور تھوڑے سے لوگ پیچھے آنے والوں میں سے ہوں گے. اب اولین سے کیا مراد, تو اس سلسلے میں پہلے تو خود مفسر نے جو وضاحت کی وہ ہم لیتے ہیں کہ انہوں نے اولین سے مراد لیا ہے پچھلی امتوں کو, کہ زیادہ تر سابقون السابقون اور مقربون یہ پچھلی امتوں کے اندر سے ہوں گے, یعنی امم من قبلنا میں سے لوگ زیادہ ہوں گے. وقلیل من الاخرین, اور امت محمدیہ میں سے بہت تھوڑے ہوں گے, امت محمدیہ میں سے یہ لوگ بہت تھوڑے ہوں گے. حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور رو رو کر کے کہنے لگے, اے اللہ کے نبی, ہم اللہ کے رسول پر یعنی آپ پر ایمان لے آئے, ہم نے آپ کی تصدیق کی, اب آیت میں یہ فرمایا گیا وقلیل من الاخرین, تو کون قلیل ہوں گے اس امت میں سے جن کو نجات ملے گی اور سابقون کی جماعت میں شامل ہوں گے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ رونا اور ان کا حضور سے یہ سوال کرنا, اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو وہ دعا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبول ہو گئی, اور اس دعا کی قبولیت کے اوپر آیت میں نازل ہوئی ثلۃ من الاولین وثلۃ من الاخرین, یہ آخرین میں سے بھی یعنی امت محمدیہ میں سے بھی ایک بہت بڑا طبقہ ہوگا جو مقرب بن کر کے جنت کے اعلیٰ درجات میں داخل کیا جائے گا. چنانچہ جب یہ ثلۃ من الاخرین والی آیت نازل ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے رضینا عن ربنا، ہم اپنے رب سے خوش خوش، و تصدیق نبینا، اور ہمارے نبی کی تصدیق کے اوپر ہم خوش خوش. اس طریقے سے یہ ہے. اب دیکھو یہاں اس سلسلے کے اندر جو حضرات مفسرین نے مختلف اقوال لکھے ان تمام میں الجھنے سے بہتر یہ ہے کہ اس کا خلاصہ سمجھ کہ دو بات ہے، ایک ہے السابقون السابقون اور دوسرے آ رہی ہے اصحاب الیمین. تو سبقت کرنے والا جو طبقہ ہے وہ طبقے کے اندر تعداد کی مجموعی حیثیت سے پچھلی امت زیادہ ہوگی. کیوں پچھلی امت زیادہ ہوگی؟ اس لیے کہ اس امت کے اندر تو ایک ہی نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور پچھلے گزرے ہوئے زمانوں میں کیا ہے، ایک روایت کے مطابق 2,24,000، 1,24,000، دوسری روایت میں اس لیے تو انبیاء ہی آ گئے. اور ظاہر ہے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام السابقون السابقون نہیں ہوں گے. تو موازنہ کیا جائے اعلیٰ ترین افراد کا، انبیاء کی تعداد گزشتہ زمانے کے اندر زیادہ. جب انبیاء کی تعداد گزشتہ زمانے کے اندر زیادہ تو السابقون کی تعداد بھی گزشتہ زمانے میں زیادہ. اور اس امت کے اندر نبی تو ایک، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اس اعتبار سے یوں کہا جائے کہ سابقین السابقون یہ زیادہ ہوں گے پچھلی امتوں میں سے، اور امت محمدیہ کے اندر کیا ہوں گے، وقلیل من الآخرین. برابر. اب آؤ دوسری بات کے اوپر، اصحاب المیمنہ اصحاب الیمین اور مقربین. تو اس اعتبار سے یوں کہیں گے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام تو چلے گئے اس میں السابقون میں، لیکن جنت کے اندر جانے والے اور دائیں طرف والے اصحاب الیمین والے اس میں اس امت محمدیہ کے لوگ زیادہ ہوں گے. کیونکہ انبیاء سابقین وہ تو چلے گئے کس میں، السابقون میں. اس امت میں سے بھی ہوں گے سابقون، کون، خاص صحابہ اور خاص خاص صفات والے. تو موازنے اور تعداد کے اعتبار سے پچھلے زمانے کے لوگ بڑھ جائیں گے، کیونکہ اس میں نبی زیادہ ہے، اس امت میں نبی کم ہے. رہا نبی کے اوپر ایمان لانے والے، وہ پچھلے نبی لوگوں کی تعداد زیادہ، تو ان تمام نبیوں کے اعتبار سے ان پر ایمان لانے والوں کی تعداد بھی زیادہ. سمجھو کہ آدم علیہ السلام پر مثلاً 10,000 ایمان لائے، عیسیٰ علیہ السلام پر 5,000 آدمی ایمان لائے، موسیٰ علیہ السلام پر 6,00,000 آدمی ایمان لائے. تو سب نبی پر ان کے زمانے میں ایمان لانے والوں کی تعداد کو اگر ہم شمار کریں تو تعداد ان کی بڑھ جائے گی. ہمارے امت کے لیے تو کیا کہ اس امت کے لیے نبی بھی ایک، اور حضور کے زمانے میں ایمان لانے والوں کی تعداد بھی محدود، 1,25,000 کے قریب حضرات صحابہ ہوئے جو حجت الوداع میں ان کی اکثریت موجود تھی، الا ماشاءاللہ چند کو چھوڑ کر دے. تو نبی کے زمانے کے اندر ایمان لانے والوں کو شمار کیا جائے تو اس اعتبار سے بھی پچھلی امتیں بڑھ جاتی ہے. کیونکہ پچھلی امتوں میں انبیاء زیادہ، زیادہ ان پر ایمان لانے والے ان کے زمانے کے اندر مجموعی طور پر، یعنی تمام نبیوں کی تعداد ملا جائے. اس لیے کہ بعض نبی ایسے بھی گزرے کہ جن کے اوپر ایک آدمی بھی ایمان نہیں لایا، ایسے ہی انبیاء گزرے. بخاری میں آپ روایت پڑھو گے اس سلسلے میں، بعض انبیاء ایسے گزرے ہیں جن پر ایک شخص بھی ایمان نہیں لایا، لیکن بعض انبیاء پر ان کے زمانے میں بہت سارے ایمان لائے. جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ نے قول پڑھ لیا کہ جب یہ مصر سے ملک شام جانے کے لیے نکلے ہیں تقریباً 6,00,000 کے قریب بنی اسرائیل کی تعداد تھی. پچھلے انبیاء کی تعداد زیادہ، اسی لیے ان نبیوں کے اوپر ان کے زمانے میں ایمان لانے والوں کی تعداد بھی زیادہ ہے. اس اعتبار سے یوں کہیں گے کہ سابقون یہ زیادہ ہو جائیں گے. اور اس امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے نبی ہیں, اور حضور کے زمانے میں آپ کی نبوت پر ایمان لانے والے کی بھی محدود تعداد. تو اس اعتبار سے اس امت کی تعداد کم ہو جائے گی. لیکن جہاں اصحاب الیمین آئیں گے, عام جنت میں داخل ہونے والے آئیں گے, وہاں جب تعداد کے اعتبار سے موازنہ کریں گے تو وہاں یہ امت بڑھ جائے گی, امت محمدیہ. چونکہ سلتم من الاخرین آگے آیا اس امت کی تسلی کے لیے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روزہ آیا تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلتم من الاخرین آیا. کیا مطلب اس کا؟ جس قدر پچھلی امتوں کے اندر سے جنت میں جانے والے ہوں گے, اللہ تعالیٰ اس امت کے اندر بھی اتنے لوگ عطا فرمائیں گے. اب موازنہ کرو کہ تمام نبیوں کی امت میں سے جنت میں جانے والے اور اس امت میں سے جنت میں جانے والے, تو اس اعتبار سے اس اکیلی امت کی تعداد زیادہ ہو جائے گی. اور بعض حدیث میں ہے کہ اس امت کا ربو نہیں, کل جنتیوں کا ربو, ایک روایت میں کل, ایک روایت میں نصف. اس امت کا حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ مجموعی جنت میں جانے والوں کا نصف اس امت میں سے, یا ربو اس امت میں سے, یا کل اس امت میں سے. اور وہ روایت اس سے تو تعداد اور بڑھ جاتی ہے, اہل الجنت مئتون و عشرون صفاً لکم منہا ثمانون صفاً. اس روایت سے تو دو ثلث نکلتے ہیں کہ اس امت کا دو ثلث جنت کے اندر جانے والوں کا ہوگا, یعنی مجموعی جنتیوں کی تعداد میں اس امت میں سے دو ثلث. اس اعتبار سے تو تعداد بڑھ گئی. اب ان تمام باتوں کا خلاصہ کیا نکلا کہ السابقون السابقون, انبیاء کی تعداد پچھلے زمانے میں زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کی تعداد بڑھ جائے گی, اور اس اعتبار سے اس امت کی تعداد کم رہے گی. اس لیے فرمایا وقلیل من الاخرین. رہا عام جنت میں جانے والوں کا طبقہ اصحاب الیمین, وہ دوسری تمام امتوں کے مقابلے کے اندر اس امت میں سے زیادہ. اس لیے فرمایا گیا سلتم من الاخرین, تاکہ آیتوں کے اندر تعارف نہ ہو, ہر آیت اپنی جگہ ٹھیک بیٹھ جا رہے. فی جنات النعیم سلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین علی سرر موضون, ایسی چارپائیوں کے اوپر بیٹھے ہوں گے کہ جن چارپائیوں کو بونا گیا ہوگا سونے کے تاروں کے ذریعے سے. چنانچہ موضون ایسی چیز کو کہا جاتا ہے جس کو بونا گیا ہو, اس کو کہتے ہیں موضونتن. چنانچہ جنت کے اندر سونے اور موتی سے بنے ہوئے پلنگ چارپائیاں وہاں لگی ہوئی ہوگی, اور اس کے اوپر یہ لوگ سابقون السابقون جا کر کے بیٹھیں گے. متقین علیہا متقابلین, اور اس پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے, ایک دوسرے کے سامنے ان کے منہ ہوں گے. یطوف علیہم ولدان مخلدون, اور ان کے سامنے خدمت کے لیے بچے گھومتے ہوں گے. مخلدون یعنی ہمیشہ وہ بچے ہی رہیں گے, کبھی ان کو بڑھاپا آنے والا نہیں ہے. اب یہ بچے کون ہوں گے؟ نمبر ایک, بعض حضرات کی رائے تو یہ ہے کہ یہ بچے چھوکرے جو خدمت کے لیے گھومتے ہوں گے, یہ حور عین کی طرح جنتیوں کی خدمت کے لیے جنت ہی میں اللہ نے پیدا کیے ہوں گے. یعنی یہ کوئی دنیا سے نہیں, جنت میں جس طرح اللہ نے حور عین کو بنایا, اس طریقے سے ان چھوکروں کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا بہت خدمت کے واسطے. نمبر دو, اس سے مراد ہیں مومنین کی نابالغ اولاد. نمبر تین, بات کہتے ہیں کہ کافروں کی نابالغ اولاد, تو مومنوں کی نابالغ اولاد جو انتقال کر گئی, نمبر تین کافروں کی نابالغ اولاد جو بچپن میں انتقال کر گئی وہ سب کے سب جنت کے اندر ہوں گے. اقواب و اباریق خوب کہتے ہیں ایسے کٹوروں کو جس کا دستہ بھی نہ ہو اور کوٹی بھی نہ ہو, اس کو کوپ کہتے ہیں. یعنی پیالے, گول گول پیالے, جام, کہ وہ ہاتھ میں پیالے اور جام لے کر کے, گلاس لے کر کے گھومتے ہوں گے, شراب, پانی, شہد, دودھ اور مختلف پھلوں کے رس لے کر کے دوڑیں گے. وہ اباریق, ابریق کس کو کہتے ہیں؟ جس کا دستہ بھی ہو اور کوٹی بھی ہو, جس کو اپنے بدنا کہتے ہیں. تو دستہ اور آگے ٹوٹی والی, اس کو ابریق کہا جاتا ہے, کہ وہ لے لے کر کے جنتیوں کی خدمت کے لیے گھومتے ہوں گے. وقاف اور جو ہے آب کھورے یا شراب پیے جانے کا کاسا وہ لے کر کے, ممعین صاف ستھری شراب اللہ سبحانہ وتعالی اس کو جاری کیے ہوئے ہوں گے. اس شراب کے پیالے آپ کھورے لے کر کے, چشمہ جاریہ کی شراب لے کر کے وہ گھومتے ہوں گے. لا یصدعون عنہا ولا ینفقون, اس شراب کو پینے کی وجہ سے ان کا سر بھی نہیں چکرائے گا اور ان کو درد سر بھی نہیں ہوگا اور ان کی عقل بھی نہیں چلی جائے گی اور بکواس بھی نہیں کریں گے. وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ, اور ایسے ایسے میوے ہوں گے کہ جو میوے وہ لوگ پسند کرتے ہوں گے. میوے میں بھی چوائس رہتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں سیب پسند نہیں, بعض کہتے ہیں ہمیں تربوز پسند نہیں, بعضوں کو آم پسند نہیں. تو وہاں مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ, جو تمہاری چوائس, جو تمہاری پسند, وہ میرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھلائے جائیں گے. وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ, اور پرندوں کا گوشت جس کا کھانے کا جی ہوگا, جو مرغوب ہوں گے وہ پرندوں کے گوشت جنتیوں کو کھلائے جائیں گے. پرندوں کا گوشت لطیف ہوتا ہے. دیکھو سب سے لطیف گوشت پرندوں کا, سب سے زیادہ قوی قوت کے اعتبار سے, یعنی جس کے اندر وٹامن زیادہ ہو وہ پرندوں کے گوشت کے اندر, اس کے اندر جو ہے سائڈ افیکٹ, خارجی نقصانات بھی نہیں ہوا کرتے جو پرندے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حلال کیے گئے. مما یشتہون, امام بخاری نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ جنتی کے دل میں جب کسی پرندے کا گوشت کھانے کا خیال گزرے گا تو فوراً پرندہ جنتی کی خواہش کے مطابق اس کے سامنے آ پڑے گا اور پھر وہ اس کو کھا لے گا. اور کہتے ہیں کہ جنتی پرندے بختی اونٹ کی سائز کے اندر ہوں گے, بختی اونٹ کی سائز کے اندر ہوں گے. اور ظاہر بات ہے سب یہ دنیا حقیقت اولی بوٹے چلی اتنے چھوٹے چھوٹے پرندے ہوتے چھوٹی جیسے لگے, جب حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جنتی لوگ سانس زرا کی لمبائی پر ہوں گے. سانس زرا جنتیوں کی لمبائی اور سانس زرا چوڑائی, جو حضرت آدم علیہ السلام کی سائز تھی اسی سائز پر اللہ جنتیوں کو رکھیں گے. تب اتنے بڑے بڑے قد ہوئے تو یہ دنیا کی چیتہ رولی اور روٹی ہو تو کیسے معلوم ہوئے چھوٹی جیسے. اسی لیے ان کے سامنے جو پرندے لائے جائیں گے وہ بختی اونٹ کی طرف ہوں گے. اور جنتی دسترخوان کے اوپر جب وہ گریں گے تو اس کے اوپر دھواں بھی نہیں لگا ہوا ہوگا. جہاں تو اپنے کہتے ہیں کہ یہ تندوری جلا ڈالی, کالی گھر ڈالی, تو وہاں اس کو دھواں بھی نہیں لگے گا اور وہ کالے بھی نہیں پڑے ہوں گے آگ کی وجہ سے, بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے وہ برائی ہو کر کے آئیں گے, بھون کر کے آئیں گے, باربیکیو ہوئے ہوئے ہوں گے. اور بعض روایتوں کے اندر ہوگا کہ ہے کہ جب جنتی اس کو کھا کے سیر ہو جائے گا تو بھی جائے گا زندہ ہو کر دوبارہ, عجیب وہ پرندہ ہوگا. بعض حضرات نے اس دنیا نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے اندر ایسا پرندہ ہوگا جس کے 70,000 پر ہوں گے اور وہ خود آ کر کے جنتی کی پلیٹ کے اندر گر پڑے گا. پھر وہ اپنے بازوؤں کو پھڑ پھڑانا شروع کرے گا تو اس کے ہر ہر بازو میں سے رنگ نکلے گا, الگ الگ رنگ نکلیں گے. اور وہ پرندے کیسے ہوں گے؟ عجیب, برف سے زیادہ سفید, مکھن سے زیادہ نرم نرم پرندے کھاوے تو اندر اتر جاوے, اور نہایت شیرین پرندے, جیسے کہ مور کے گوشت میں دنیا میں شیرینی لگتی ہے, وہاں کا ہر ہر پرندہ شیرین ہوگا اور اس کے مشابہ کوئی رنگ نہیں ہوگا, ایسے الگ الگ رنگ. اور پھر کھانے کے بعد وہ اڑ بھی جائیں گے وہ پرندے, اس طرح کے وہ پرندے. ولحم طیر مما یشتہون, پرندوں کے گوشت جو تم کو مرغوب ہوں گے. وحور عین, اور بڑی بڑی آنکھیں والی حورے ہوگی. مقلون, وہ ایسی ہوگی جیسے کہ چھپے ہوئے موتی ہوا کرتے ہیں, یعنی صفائی میں بھی, خوبصورتی کے اندر بھی. لما کانوا یعملون, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان کو بدلہ دیا جائے گا. جو اعمال وہ دنیا کے اندر کرتے تھے اس کا بہترین بدلہ اللہ تعالیٰ نے ان سب نعمتوں کی شکل کے اندر عطا فرمایا. امام بغوی معالم التنزیل میں فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر ایک نور چمکے گا, جیسے کہ اندھیرا ہو, یعنی کہ لائٹ میں کوئی چمک آ گئی, اپنے سب دیکھتے نہیں کیا چمک آئی, تو جنت میں ایک نور چمکے گا. تو لوگ کہیں گے کہ یہ تو چمک کائی کی ہے معلوم, کا فلانی حور اپنے شوہر کے سامنے ہنسی, دانتوں کی چمک نے جنت کو چمکا دیا. دوسری روایت کے اندر ہے کہ اس حور کے پازیب ہوں گے, اور وہ پازیب یعنی پنڈلی کے اوپر پازیب اس نے پہنے ہوں گے, اور دنیا میں پازیب پہنتی ہے تو چھم چھم کی آواز نکلتی ہے, اور اس طرح آواز نکلنے والا زیور ممنوع ہے. لیکن جنت کی حور جب پازیب پہنے گی تو اس میں اللہ اللہ کی آوازیں نکلے گی, وہ خدا کی تقدیس کی آواز نکلے گی, اور اس کی کلاشوں کے اندر کنگن ہوں گے, پاٹلے پہنے ہوں گے اس نے, اور اس پاٹلے کے اندر سے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی آواز نکلے گی, اور اس کے سینے کے اندر یاقوت کا ہار ہوگا, اور اس کے دونوں پاؤں میں سونے کی جوتیاں ہوگی, باٹا کی نہیں, سونے کی جوتیاں ہوگی. اور جس کے تسمے جو ہے, تسمے وہ بھی موتی کے ہوں گے, اصلی موتی کے, اور وہ جوتیوں کے اندر سے بھی اللہ کے ذکر کی آواز نکلے گی اور ذکر کی آوازیں سنائی دے گی. ایسے ایسی جوتیاں اور ایسے ایسے پازے والی ہوئے وہاں پر ملے گی. اللہ ہم سب کو عزت عافیت سے عطا فرمائے. جزام بما کانوا یعملون, یہ بدلہ ہوگا ان کے عمل کا. لا یسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما, اب مقرر لوگ ہیں, ہم کو بہت سے تجربات ہے اس سلسلے میں. جب کبھی مجمع میں ڈیڑھ دو گھنٹے کا بیان ہو جائے, لوگوں کا خون ذرا ٹھنڈا ہوتا ہوئے تو دو چار حور کی بات چھوڑ دے دے گی, تو ہے نا بڈھے بڈھوں کی نیند ہو جاتی ہے, اچھا اچھا کی نیند ہو جاتی ہے پھر آگے بیان سننے میں. ہاں, لا یسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما, اور وہ لوگ جنت کے اندر نہ تو کوئی خواہش کلام سنیں گے, نہ تو کوئی گناہ کی اور بکواس کی بات سنیں گے. الا قیلن سلاما سلاما, بس سلام سلام کی بات سنیں گے. سلام کا مطلب کیا؟ سلام کی وہاں کثرت ہوگی, اور یہ بات بھی ہوگی کہ وہاں غم رنج آفت کوئی چیز نہیں, تمام گرم رنج سے اللہ تعالیٰ ان کو نجات عطا فرمائیں گے. دیکھو کسی کو کان میں تکلیف ہونے کہ کام میں کم سنائی دیتا ہے, یا کان کے اندر دکھتا ہے, یہ آیت کریمہ کا وظیفہ بہت مجرد ہے, اس کے کان میں پڑا جائے گیارہ بار اکیس بار اول آخر درود کے ساتھ, لا یسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما الا قیلا سلاما سلاما, اور اس کا پلیتا بھی بنا کر کے, جس کے کان پک گئے ہو تو اس کا پلیتا بنا کر کے کان کے پاس جلاتے ہوئے گھماتے ہیں اس کو, تو اس کی وجہ سے پیٹ بھی سوکھ جاتا ہے. لا یسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما الا قیلا سلاما سلاما,